الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تتدافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ دو جمعوں سے عام نفلی عبادت کی فضیلت اور نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ اور اس کے ضروری مسائل بیان ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی نماز تہجد کے کچھ اہم اہم فضائل بیان کیے جائیں گے، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں سن کر ہمارے اندر شوق پیدا ہو، امنگ پیدا ہو کہ اگر ہم پہلے سے تہجد نہیں پڑھتے تو پڑھنے لگیں، پڑھ رہے ہیں تو اور زیادہ توجہ اور دھیان سے اور قدردانی کے ساتھ پڑھیں. ایک روایت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ جلیل و قدر صحابی ہیں اور پہلے یہ یہودی تھے اور یہودی مذہب پر عمل کرتے تھے اور ان کے عالم تھے، اور تورات انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے اور حضور کی دیگر علامتیں مذکور تھیں جو ان کو معلوم تھیں. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آنے کا زمانہ قریب تھا، اس لیے پہلے ہی اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، تاکہ جب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی باتیں سنیں اور اطمینان ہونے کے بعد آپ پر ایمان لے آئیں. چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کھجوروں کے ایک باغ میں ملازم تھا، دن بھر میں نوکری کرتا تھا اور مزدوری کرتا تھا، اور دن رات اس انتظار میں رہتا تھا کہ کب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اطلاع ملے تو میں آپ کی زیارت کروں، آپ کی باتیں سنوں اور آپ پر ایمان لاؤں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. فرماتے ہیں جو ہی لوگوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ملی تو جھک در جھک لوگ تیزی سے آپ کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. جس وقت مجھے آپ کی آنے کی اطلاع ملی, میں کھجور کے درخت کے اوپر تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا. جو ہی مجھے اطلاع ملی تو شوق سے میں نے وہیں سے چھلانگ مار دی اور نیچے اترا, اور پھر میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو بڑی تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے. چنانچہ جب میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے پہلی مرتبہ آپ کا چہرہ انور کی زیارت کی اور میں نے اس میں غور کیا, تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ منور چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. یہ منور چہرہ اور یہ مبارک چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا تو نہیں ہو سکتا. پھر میں آپ کے قریب ہوا تو سب سے پہلی جو بات میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی کہ لوگوں آپس میں سلام پھیلاؤ, اے لوگوں سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی کرو, اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھو, اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اب کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پہلی مرتبہ جب میں نے آپ کی زیارت کی تو سب سے پہلی جو بات میں نے سنی, یہ چار باتیں تھیں جن پر عمل کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے, یہ اسلام کی عظیم سنت ہے جو آج کل کافی مٹ چکی ہے. سلام کی سنت یہ مسلمان سے تعلق رکھتی ہے, اس کا تعلق رشتہ داری سے خاص نہیں ہے, دوستی سے جان پہچان سے اس کا تعلق نہیں ہے, بلکہ مسلمان ہونے سے اس کا تعلق ہے. جو بھی مسلمان ہو, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, مسلمان ہو بس اس کو سلام کرنا چاہیے. قریب ہو تو اتنی آواز سے سلام کرو کہ اس کو سلام کی آواز سنائی دے, دور ہو تو زبان سے سلام کرو, ہاتھ سے اشارہ کرو, اور جس کو سلام کر رہے ہیں وہ بھی زبان سے بھی سلام کا جواب دیں اور ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیں تاکہ سلام کرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس نے میرے سلام کا جواب دے دیا ہے. اور کھانا کھلانے میں یہ ہے کہ تین باتوں کا خیال رکھو. اسلام میں ایک دوسرے کو کھانا کھلانا نیک عمل ہے اور اس کا بڑا اجر ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے, مگر تین باتوں کا اس میں خیال رکھا جائے. ایک تو مال حلال سے کھایا جائے اور کھلایا جائے, مال حلال سے کھانا کھلانا چاہیے. دوسرے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے کھلانا چاہیے, چاہے اپنے اولاد کو کھلائے اور چاہے اولاد اپنے ماں باپ کو کھلائے, چاہے شوہر اپنی بیوی کو کھلائے, چاہے بیوی اپنے شوہر کو کھلائے, چاہے بہن بھائی ایک دوسرے کو کھلائیں, دوست احباب ایک دوسرے کو کھلائیں, امیر غریب کو کھلائے, غریب امیر کو کھلائے, جس اور غربا فقرا و مساکین کو کھلایا جائے. یہ سب اس میں داخل ہے کہ سب اخلاص سے ہو, دکھاوا نہ ہو, نام و نمود نہ ہو, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ناجائز رسم کے طور پر نہ ہو, ناجائز رسم کے طور پر نہ ہو, ناجائز طریقے سے نہ ہو. ہمارے یہاں ناجائز رسموں کے طور پر کھانا بہت کھلایا جاتا ہے جو کہ اکثر و بیشتر ناجائز طریقہ ہونے کی وجہ سے باعث گناہ ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے تیجا ہوتا ہے, اس میں بھی کھانا کھلایا جاتا ہے, خیرات ہوتی ہے اس کے اندر بھی کھانا کھلایا جاتا ہے, چالیسواں ہوتا ہے اس میں بھی کھانا کھلایا جاتا ہے, گیارہویں بارہویں ہوتی ہے اس میں بھی کھانا کھلایا جاتا ہے, رجب کے کونڈے اس میں بھی کھانا ہی ہوتا ہے, اور محرم کا کھچڑا اس کے اندر بھی کھانا ہی ہوتا ہے, شب برات کا حلوہ اس کے اندر بھی کھانا ہی ہوتا ہے, مگر طریقہ ناجائز, طریقہ ناجائز, یہ ناجائز رسمیں اس طور پر نہ ہو. بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے جس کو بھی جو کھانا کھلائے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو, طریقہ جائز اور صحیح ہو. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک, اچھا برتاؤ, خاص طور سے جب وہ برا سلوک کریں. اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں اور ہمیں ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں، مالی اعتبار سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں، زبانی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور قیامت کے دن میزان عمل میں دو عمل سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، سب سے زیادہ بھاری ہوں گے، ایک صلہ رحمی، ایک خوش اخلاقی۔ جس قدر جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اخلاق اس قدر ہی زیادہ سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوں گے قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں۔ ایسے جو آدمی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا تو اس کا یہ اچھا سلوک والا عمل قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوگا۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، ان کی مالی امداد کی ضرورت ہو تو مالی امداد کرو، ویسے ہی ہمدردی اور خیر خواہی کی ضرورت ہو تو کرو، لیکن ہمیشہ اپنی طرف سے اچھا سلوک رکھو۔ چوتھی چیز بھی یہ فرمائی کہ جب لوگ سو رہے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو۔ تو یہ چار کام آپ نے بیان فرما کر فرمایا کہ سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ، یعنی چار عمل ایسے ہیں کہ ان کا صلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں جانا ہے، اور جنت جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے اور جو اللہ پاک نے خاص اپنے ایماندار بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ایک روایت حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں، بالا خانہ کہتے ہیں اوپر والی منزل، اوپر والی منزل کو، ایک زمینی منزل ہوتی ہے، ایک اوپر اس کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے، تو اسے بالا خانہ کہتے ہیں فارسی میں، اردو میں بھی بالا خانہ کہتے ہیں۔ تو اوپر والے جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں کہ وہ اس قدر صاف اور شفاف شیشے سے بنائے گئے ہیں کہ اندر سے باہر، باہر سے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اتنے خوبصورت اور حسین ہیں اور ایسے صاف اور شفاف شیشے سے بنے ہوئے ہیں، یعنی شیش محل ہیں کہ اندر سے باہر دیکھ لو، باہر سے اندر کا حصہ دیکھ لو۔ تو یہ ایسے خوبصورت محل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کھانا کھلائیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، کوئی تین باتیں یہاں پر بھی ہیں، کھانا کھلائیں، سلام پھیلائیں، یعنی سلام پھیلائیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے کا معمول بنائیں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، ان کو یہ بالا خانے ملیں گے۔ تو وہ ان بالا خانوں کے دام بھی محتاج ہیں، ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے، اور جنت کا ایک محل تو ساری دنیا دے کر بھی نہیں مل سکتا، ان ساری دنیا کے پہاڑ سونا بن جائیں اور ساری مٹی چاندی بن جائے اور سب ملا کر کے قیمت میں دیں اور ایک بالا خانہ جنت میں ہم حاصل کرنا چاہیں، نہیں حاصل کر سکتے، ساری مل کر، ساری دنیا مل کر وہاں کی ایک اینٹ کی قیمت بھی نہیں ہے تو ایک محل کی قیمت کیسے ہوگی۔ لیکن تہجد کی دو رکعتیں اگر اخلاص سے پڑھے، سنت کے مطابق پڑھے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ پورا بالا خانہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت میں ایک عجیب و غریب درخت ہے، جنت میں ایک عجیب درخت ہے، وہاں ساری چیزیں عجیب و غریب ہوں، وہ ساری چیزیں عجیب و غریب ہی ہوں گی۔ تو ایک درخت ایسا ہے کہ اس درخت کے جو اوپر والا حصہ ہے اس میں سے تیار جوڑے نکلتے ہیں، تیار جوڑے سرے سلائے، ایک سے ایک اعلیٰ، ایک سے ایک نفیس، ایک سے ایک عمدہ تیار درخت میں سے نکلتے ہیں، اور اس کے نیچے والے حصے سے سونے کے گھوڑے نکل رہے ہیں، ہیں سونے کے مگر ایسے ہیں جیسے سچ مچ گھوڑا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوہے کی طرح سخت ہوگا، وہ نہیں، اس کا جو مادہ ہوگا سونا ہوگا وہ، اور اس کے جو لگام اور زین ہوگی وہ موتی، وہ موتی اور یاقوت کی ہوگی، اور یہ گھوڑے پر والے ہوں گے، اور یہ نہایت ہی تیز رفتاری کے ساتھ اڑیں گے، ان کی اڑان اتنی تیز ہے، اتنی تیز ہے کہ جہاں یہ نظر ڈالیں گے وہیں قدم بھی رکھیں گے. اندازہ لگا آدمی کی نظر بہت دور تک جاتی, اور پھر جنت میں تو جنت کے جانوروں کی نظر بھی ہے, وہاں کے انسانوں کی نظر بھی یہاں سے ہزار گنا زیادہ تیز ہوگی. تو یہ اس درخت کے جڑ سے جو گھوڑے تیار ہو کر کے نکلیں گے, ایک تو سونے کے ہوں گے, دوسرے ان کی جو زین اور لگام ہوگی وہ موتی اور یاقوت کی ہوگی, اور یہ پر والے ہوں گے, اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اڑیں گے کہ جہاں ان کی نظر جائے گی وہیں ان کا قدم بھی ہوگا. اور یہ جنتی ان کے اوپر بیٹھ کر کے جنت میں ادھر 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 اڑتے پھریں گے. تو جو جنتی ان لوگوں سے کم درجے کے ہوں گے, یعنی جو لوگ ان گھوڑوں پر بیٹھ کر کے اور سوار ہو کر جنت میں اڑیں گے اور تفریح کریں گے, ادھر ادھر آئیں گے جائیں گے, تو جو جنتی ان سے کم درجے کے ہوں گے, جن کو یہ گھوڑے سواری کے لیے نہیں ملیں گے, وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ ہمارے رب ان کو یہ خاص اور اسپیشل سواری یہ کیسے ملی, اور کس عمل کے بدلے میں ان کو یہ اعلیٰ مقام نصیب ہوا جن کو ایسی خوبصورت سواریاں ملی ہیں. تو ان کو بتایا جائے گا من جانب اللہ, ان سے کہا جائے گا کہ یہ رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور تم سوتے تھے, یہ روزے رکھتے تھے تم کھاتے پیتے تھے, یہ کافروں سے لڑتے تھے اور جہاد کرتے تھے, تم بزدلی دکھا کر کے گھر میں بیٹھے رہتے تھے. ان تین اعمال کی وجہ سے ان کو یہ اعلیٰ درجے کا مقام ملا ہے, اور یہ اعلیٰ درجے کی سواریاں ان کو نصیب ہوئی ہیں. تو بلا شبہ جہاد بہت اعلیٰ عبادت ہے, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور ایسے ہی نفلی روزے رکھنا یا فرض روزے رکھنا بہت اونچا عمل ہے. رمضان کے روزے تو سب رکھتے ہی ہیں, رکھنے بھی چاہیے. اگر کسی کے ذمہ روزے قضا ہوں تو انہیں اپنے قضا روزے بھی رکھ لینے چاہیے, اور وقتاً فوقتاً اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے. جو آدمی ہر مہینے تین روزے رکھے, ہر مہینے تین روزے رکھے, خاص طور سے 13, 14, 15, اسے ایام 20 کہتے ہیں. ایام 20 اس لیے کہتے ہیں کہ 20 کے معنی سفید کے آتے ہیں. ان دنوں میں چاند نکلا ہوا ہوتا ہے, 14 رات کا چاند ہوتا ہے, 13 کو بھی, 14 کو بھی, 15 کو بھی, اس کے بعد وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان راتوں میں راتیں چاندنی ہوتی ہیں, روشن ہوتی ہیں. تو ان کے تین روزے رکھے تو تین روزے رکھنے سے 30 روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے, اور ہر مہینے رکھے گا تو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ہو جائے گا. تو سال میں ہر مہینے تین روزے رکھے اور ثواب مل گیا 360 روزوں کا, تو اس کی یہ فضیلت ہے. اور تہجد پڑھنے کا بھی یہ ثواب ہے. تو تہجد پڑھنا ہمارے اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, بالخصوص آج کل کی جو راتیں ہیں وہ ایسی الحمدللہ بڑی ہیں کہ اگر آدمی 11 بجے بھی سو جائے, 11:30 بجے بھی سو جائے, تو 4:30 بجے بلکہ 5 بجے بھی اٹھنا بہت ہی آسان ہے. اور ثواب اتنا بڑا ہے, فضیلت اتنی بڑی ہے, جس کا حاصل کرنے کے ہم محتاج بھی ہیں, اور ہمیں اس فضیلت کا حاصل کرنا آسان بھی ہے. اب آسان بھی ہو, ضرورت بھی ہو, ہم محتاج بھی ہوں, پھر بھی ہم اس کا اہتمام نہ کریں, تو یہ ہماری بڑی محرومی کی بات ہوگی. اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جب قیامت کے دن سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے, قیامت کے دن سب لوگ جب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے اور جمع ہو جائیں گے, تو وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو دنیا میں تہجد پڑھنے کی وجہ سے بستر سے الگ ہوتے تھے. وہ لوگ کہاں ہیں, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, یعنی تہجد پڑھنے والے کہاں ہیں, وہ کھڑے ہو جائیں. تو جب یہ اعلان ہوگا تو اس مجمع میں سے تھوڑے سے آدمی کھڑے ہوں گے, تھوڑا سا آدمی کھڑے ہوں گے جو دنیا میں تہجد پڑھا کرتے تھے. وجہ کہ ہر زمانے میں اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے تہجد پڑھنے والے کم ہی رہے ہیں. ہر زمانے میں اس زمانے کے عام مسلمانوں کے مقابلے میں تہجد پڑھنے والے خواتین حضرات تھوڑے ہی رہے ہیں. اس لیے اس مجمع کے اعتبار سے بھی تہجد پڑھنے والے تھوڑے ہی ہوں گے, اس لیے تھوڑے سے آدمی کھڑے ہوں گے. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو باقی لوگوں کے حساب لینے کا حکم صادر ہوگا, حکم ہو کہ اب ان کا حساب لو. جب تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دیں گے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی. سب سے بڑا دھڑکا آخرت میں ہمارا اور آپ کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یا تو ہمارا حساب ہی نہ لیں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے, ورنہ آسان حساب لیں, بس مشکل حساب نہ لیں. تو اگر بغیر حساب کے جانا ہے تو اس کا ایک عمل تہجد پڑھنا بھی ہے. اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے آدمی کا حساب نہیں ہوتا, جیسے صبر کرنا. ایک حدیث میں, بلکہ ایک حدیث قدسی ہے یہ, ایک حدیث قدسی میں ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو کوئی تکلیف دوں, کوئی غم دوں, کوئی صدمہ دوں یا کوئی نقصان اس کا ہو جائے, اور پھر وہ میری رضا کے لیے صبر کر لے, میری رضا کے خاطر وہ صبر کر لے. الصبر رضا, صبر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے اس پر راضی ہو جائے. اور صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے علاج نہ کرے, علاج بھی کرے, دوا بھی کرے, پرہیز بھی کرے, دعا بھی کرے اور راضی بھی رہے. یہ ہے صبر. اور یہ بالکل آسان ہے, یہ تو بالکل آسان ہے, ہماری طبیعت کے عین مطابق ہے یہ. کبھی غم تو سبھی کو آتا ہے, بیماری سبھی کو ہوتی ہے, پریشانیاں سبھی کو آتی ہیں, بس اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے, کوئی اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے, کوئی گلہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے, بس یہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا, دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے. ایک تو یہ کرے, اور پھر بے شک علاج بھی کرے, دعا بھی کرے, پرہیز بھی کرے. تو اس حدیث قدسی میں یہ ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو کوئی تکلیف دوں, کوئی بیماری دوں, کوئی پریشانی اس کو لائق ہو اور وہ میری رضا کے خاطر صبر کر لے, تو قیامت کے دن میں اس کو اجر دینے کے لیے ترازو نہیں رکھوں گا ثواب دینے کے لیے. ایک تو یہ, اس کو اجر و ثواب دینے کے لیے میں ترازو اس کے لیے نہیں رکھوں گا, ترازو دوسروں کے لیے. نماز پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا تول کر, روزے والوں کو بھی ثواب ملے گا تول کر, صدقے والوں کو بھی, مگر جو صبر کرنے والے فرمایا میں ان کے لیے ترازو نہیں رکھوں گا. دوسرے مجھے حساب لینے کے لیے اس کا اعمال نامہ کھولنے سے بھی شرم آتی آیا ہے. مجھے اس بندے کا اعمال نامہ حساب کے لیے کھولنے سے بھی شرم آتی ہے مجھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حساب کے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جب بے حساب اجر عطا فرمائیں گے تو پھر بخشش بھی انشاءاللہ بلا حساب ہوگی انشاءاللہ. تو جیسے یہ عمل بھی انسان کے لیے آخرت میں بے حساب مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرما دیا اجر و ثواب کے متعلق, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب بلا حساب عطا فرمائیں گے. تو ایسے یہ تہجد کا عمل جو ہے یہ ایسا ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے تو یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے, بشرطے کوئی اور رکاوٹ نہ ہو, بشرطے کوئی اور چیز رکاوٹ نہ بنے. تو تہجد کا عمل اتنا بہترین عمل ہے, اور ہر رات اللہ تعالیٰ ایک گھڑی ایسی عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اس گھڑی میں جو کچھ بھی دنیا اور آخرت کی خیر مانگ لے اور کوئی بھلائی مانگ لے ضرور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے. اب یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم میں سے ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ مرادیں ہیں, کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں, کچھ نہ کچھ خواہشات ہیں, جس میں سے کسی کی بیماریاں ہیں, کسی کے بچوں کی شادیوں کا نہ ہونا ہے, کسی کو روزی کی تنگی پیش ہے, کسی کو ملازمت نہیں مل رہی ہے. کون ایسا ہے جو ہم میں سے کوئی اس کو پریشانی لاحق نہ ہو؟ ایک شاعر فرماتے ہیں، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو. تو ہم تو سینکڑوں والوں میں ہیں کہ ہمارے تو بیسوں غم ہیں، اور اللہ والوں کا یہ غم ہوتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہوئے یا نہیں ہوئے. تو یہ بھی غم ہے، مگر یہ ایسا غم ہے کہ سارے غم اس پہ قربان، اور سارے غم ختم ہو یہ نصیب. اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے کہ اللہ پاک کا غم مبارک غم ہے، اور دنیا کا غم منحوس غم ہے، اللہ بچائے. تو کوئی بھی ایسا نہیں جسے کوئی غم نہ ہو. تو اس وقت تہجد میں اٹھ کر آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگے تو ضرور قبول ہوگی. اس لیے کہ ہر شب کے آخری تہائی حصے میں، ہر شب کے آخری تہائی حصے میں روز آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی ہم سے توبہ کرنے والا، ہم اس کی توبہ قبول کر لیں. کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ ہم اسے گناہ معاف کر دیں. ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا، ہم اس کو روزی دے دیں. ہے کوئی بیمار جو صحت مانگنا چاہتا ہو، ہم اس کو صحت دے دیں. اعلان ہو رہا ہے باقاعدہ. ہم سو رہے ہیں، جو سویا وہ کھویا، جو سویا وہ کھویا. لہذا اگر کسی کی تہجد پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو لیٹے لیٹے ہی بستر پہ لیٹے لیٹے ہی دعا مانگ لے. بستر پہ لیٹے لیٹے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، چاہے تھوڑا سا ذکر کر لے. ہمت ہو تو پھر اٹھ کے وضو بھی کر لے، وضو کر کے دو رکعت کم سے کم نفل بھی پڑھ لے، اور پھر دعا بھی مانگ لے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر کسی میں بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا چلو سستی کاہلی کی وجہ سے اٹھا نہیں جا رہا، تو مت اٹھ بھائی، لیٹے لیٹے ہی اللہ اللہ کر لے. اور لیٹے لیٹے ہی کیا کہتے ہیں، دعا تو مانگنے، کم سے کم دعا تو تیرے کام کی ہے. تیری بیماری دور ہو جائے، تیری پریشانی دور ہو جائے، تیرے بچوں کی شادی ہو جائے، تیرے کاروبار میں رونق آ جائے، تیری ملازمت پکی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. لیٹے لیٹے مانگو، اعلان بھی ہو رہے ہیں، اور جناب تہجد پڑھنے کا یہ ثواب بھی ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ، عجیب اس کے اندر یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری تہائی حصے میں ہوتے ہیں. لہذا اس میں آپ نے فرمایا، اگر تجھ سے ہو سکے تو اس وقت تم اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جا. یعنی تہجد کے وقت اٹھو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جس میں تہجد پڑھنا بھی آ گیا، ذکر اللہ کرنا بھی آ گیا، کہ تم تہجد بھی پڑھو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرو. اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے قریب ہونا ہم اس لائق کہاں، ہم اس قابل کہاں، مگر یہ سراسر ان کی رحمت ہے. وہ اپنی رحمت سے ایسا کرتے رہتے ہیں، جیسے اپنی رحمت سے بندے کو معاف کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے کے قریب ہو جاتے ہیں. چاہے بندہ قریب نہ ہو، لیکن وہ قریب ہو جاتے ہیں اپنے بندے. تو جب وہ قریب ہیں تو پھر ہم بھی قریب ہو جائیں. اور ہمارے لیے قریب ہونا یہی ہے کہ ہم اس وقت اٹھ جائیں اور تہجد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر ذکر اللہ کریں. چنانچہ عام بزرگوں کا عام معمول یہ ہے، جو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، کہ تہجد میں اٹھیں اور استنجا وضو سنت کے مطابق کر کے پہلے دو رکعت یا چار رکعت یا چھ رکعت یا آٹھ رکعت نفل پڑھیں، اور بڑے آرام و اطمینان سے پڑھیں، کم سے کم دو رکعتیں. اس کے بعد پھر کچھ ذکر اللہ کریں. اس وقت ذکر اللہ کرنے کا خاص اثر بھی ہوتا ہے، خاص فضیلت بھی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہو رہے ہیں تو تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے سارے سلسلوں کے اندر تہجد میں ذکر کرنے کی خاص تاکید کی جاتی ہے اور تلقین کی جاتی ہے، اور بارہ تسبیح تقریباً چاروں سلسلوں کے اندر ہیں، جو اس وقت پڑھنے کی مشائخ اپنے متعلقین کو تلقین کرتے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا دل پر خاص و خاص اثر ہوتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور ادھر بندہ جب اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتا ہے تو نور اللہ نور ہو جاتا ہے، اور دل کے 14 طبق جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قریب بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ادھر سے ہو رہا ہے، تو دونوں مل کر کے بندے کا کشتی پار لگ جاتی ہے. اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے بعد دعا، پھر صبح صادق تک پھر برابر دعا ہی کرتا رہے آدمی، کیونکہ دعا قبولیت کا خاص وقت ہے. یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا عبادت کا مغز بھی ہے. تو تو یہ وقت ان تین کاموں کے لیے ہونا چاہیے، اول دو رکعت نفل تہجد، اس کے بعد پھر ذکر اللہ، اس کے بعد پھر دعا، اور اس میں آگے پیچھے ترتیب ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے جس میں سہولت ہو، لیکن یہ کہ تین عمل تہجد کے وقت کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تہجد پڑھنے کی اللہ تعالیٰ دائماً دائماً توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کی باوجود اس کے کہ الحمد للہ راتیں بڑی لمبی ہیں آنکھ نہ کھلے تو کوئی حرج نہیں، عشاء سے پہلے ہی یعنی سونے سے پہلے ہی تہجد پڑھنے کی عادت ڈال لے، وتر سے پہلے یا وتر کے بعد چار رکعت نفل پڑھ لیا کرے اور پڑھ کے سو جایا کرے، اور پھر کوشش کرے کہ آخری شب میں بھی اٹھ جائے اور اٹھ کر کے تہجد پڑھے اور یہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب
العالمین.